دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہر اتوار کو ہمارے یہاں جو بیان ہوتا ہے، عام طور پر مولانا زبیر اشرف صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ اس وقت پاکستان سے باہر سفر پر تشریف لے گئے ہیں، غالباً آئندہ اتوار تک انشاءاللہ آ جائیں گے، اور گزشتہ اتوار بھی وہ یہاں نہیں تھے، سفر پہ ہی تھے، اس لیے آج کچھ باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. مایوسی کی وجوہات بہت سی ہوتی ہیں. یہ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا. اور یقیناً انسان اپنے آپ پر ظلم کیا کرتا ہے، گناہوں کے انبار ان کے سروں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، نماز سے غفلت ہے، احکام خداوندی پر صحیح طریقے پر عمل نہ ہونا، یہ سب وہ ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اگر اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ رب العزت اس کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں. اگر کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ساری دنیا مل کر اگر اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دے اور ایک شخص بھی اللہ کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر، رتی برابر کوئی فرق نہیں آتا. اور سارے لوگ نیک بن جائیں، صالح بن جائیں اور سب اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دیں، کوئی شخص بھی نافرمان نہ ہو، تو اللہ رب العزت کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ بے نیاز ہے. اسی لیے فرمایا کہ قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اور ہمیں اطاعت کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ اطاعت دراصل ہمارے اپنے فائدے میں ہے. بہرحال پھر بھی انسان چونکہ خطاؤں کا پتلا ہے، صبح سے لے کر شام تک نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بعض اوقات انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسے آدمی کی کیا مغفرت ہوگی، میں نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں اور اتنے احکام کی خلاف ورزی کی ہیں، تو کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی مغفرت تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت نے جب اپنی ادنا مخلوق میں ایک ایسی صفت رکھی ہے، دیکھیے سمندر اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور کتنی بڑی مخلوق ہے آپ جانتے ہیں. اس دنیا میں تین حصے پانی ہیں، ایک حصہ خشکی ہے زمین. ساری دنیا کی نجاستیں، غلاظتیں سمندر میں جاتی ہیں، پوری دنیا کی. لیکن اللہ رب العزت نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے کہ ایک موج آتی ہے اور سب نجاستوں غلاظتوں کو بہا کر لے جاتی ہے، اور پھر وہ پاک ہی رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا. تو جو ایک مخلوق میں اللہ نے یہ قدرت و طاقت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کس قدر رحم کرنے والے ہوں گے، ان کی موج کا ذریعہ کیسا ہوگا. جب سمندر میں یہ روانی ہوتی ہے کہ اس کی ایک موج آتی ہے اور سب کچھ پاک کر دیتی ہے، انسان نہائے غسل کرے تو ناپاک نہیں ہوتا اس میں، تو اللہ رب العزت کا معاملہ بھی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، پھر اس کے لیے بھی سمجھ لیجیے مایوسی کا کوئی راستہ نہیں. تو اسے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہو. اگر انہوں نے ظلم کر لیا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، رجوع کریں. حال پر تو یہ بات غلط ہے کہ آدمی کو احساس تو ہو رہا ہے لیکن اللہ کی طرح رجوع بھی نہیں کرتا، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا، استغفار بھی نہیں کرتا، تو یہ بات درست نہیں ہے. بھائی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جب ہو جائیں تو اب چاہیے یہ کہ وہ ان غلطیوں کا ازالہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے. ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کرے. آدمی صدق دل کے ساتھ آئے تو صحیح، میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معمولی چیز نہیں دیتے، دریا بہا دیے، رحمتوں کے دریا ہیں جو اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں. اور دربے بہا دیے ہیں یعنی بے انتہا قیمتی موتی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جن کی قیمت پوری دنیا دینے سے عاجز. ایک بات یاد رکھیے کہ ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں، اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے راحتیں بھی رکھی ہیں، تکلیفیں بھی رکھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، سورج نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف رات ہی رات ہے یا دن ہی دن ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العزت نے ساری چیزیں رکھی ہیں. اب آدمی کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا ہم پر واجب ہے کرنا چاہیے، اگر خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس پر صبر بھی کریں، بے صبری نہ کریں. آج صبح ایک حدیث میں نے بیان کی، بلکہ ایک روایت حکایت بیان کی، کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جا رہا ہے اور سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو کہا کہ میرے سر میں بڑا درد ہے اور 30 سال میں کبھی میرے ایسے درد نہیں ہوا جیسے اب درد ہو رہا ہے. تو شکوہ شکایت شروع کر دی. فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے 30 سال تک تمہیں درد سے محفوظ رکھا، تو کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی؟ ذرا سی تکلیف آ گئی، فوراً شکوہ شکایت شروع ہو گئی. تو جس خدا نے تمہیں 30 برس تک یہ نعمت عطا فرمائی کہ تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، اب اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو اس تکلیف کو بھی برداشت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، جو اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور اللہ سے شکایت نہ کرو. یہ شکایت کرنا اصل میں یہ غفلت کی بات ہے، یہ ناشکری کی بات ہے. انسان پر سارے معاملات آتے ہیں. اس دنیا میں انبیاء سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کس قدر آزمائشیں آتی ہیں، کس قدر تکلیفیں آتی ہیں. کتنے انبیاء جو ہے وہ آرے سے چیرا گیا ان کے وجود کو، سر پہ آرا چلا حضرت زکریا علیہ السلام کے، کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا، کسی کو کسی طریقے سے. تو دنیاوی تکالیف تو ان پر بھی آئی ہیں، مصیبتیں ان پر بھی آئی ہیں. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتیں آ سکتی ہیں تو ہم اور آپ کی شمار و کتاب میں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نعمتیں برسائیں اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر کسی وقت خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ سے رجوع کیجئے. البتہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں، کس وقت اس تکلیف کو دور کریں گے یہ بھی وہ جانتے ہیں. لیکن کسی حال میں بھی اللہ کی ناشکری نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہ کرو کہ یا اللہ آپ نے یہ کیسی مصیبت دے دی، مجھے مصیبت میں پھنسا دیا. اس طرح کے جملے کہنا یہ بڑی کافرانہ باتیں ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے. البتہ جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ اس کے بندے کس حال میں. اللہ کو پتہ ہے سب چیزوں کا، سارے حالات کا، اور سارے حالات بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے بھی ہیں. لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ ماں صاحب مصیبت فبیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں بھی تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں. اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو فرمایا کہ ویعفو عن کثیر، ہم بہت سی چیزوں کو تو معاف کر دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے، چلو انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، درگزر کر دیا، دوسری غلطی کر دی، پھر درگزر کر دی، پھر غلطی ہو گئی، پھر درگزر کر دی. اگر ہم ہر آدمی اپنا جائزہ لے صبح سے لے کر شام تک، اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں. اگر ایک ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانے لگے تو بتائیے کیا ہم اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو فرمایا کہ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر معاوضہ فرمانے لگے لوگوں سے، ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، جو کچھ لوگ کرتے ہیں، جو کسب کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو اعمال وہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان اعمال پر ان کا معاوضہ فرمانے لگے تو ما ترک علی ظهرها من دابہ، زمین کی پشت پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہے. اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائے. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم ہمارا بچہ اگر نافرمانی کر رہا ہے, ایک دفعہ چھوڑ دیں گے, دو دفعہ چھوڑ دیں گے, تین دفعہ چھوڑ دیں گے, چوتھی دفعہ غصہ آ جائے, اور ہم صبح سے لے کر شام تک نہیں بلکہ پوری پوری زندگی بعد اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں. 80-80 برس کے ہو گئے لیکن نافرمانیاں نہیں چھوڑی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کرم کی بارشیں ہیں جو ہو رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو بہت کچھ معاملات ایسے, البتہ ہمیں ایسے موقع پر جب تکالیف ہیں, مصائب ہیں, پریشانیاں, کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کی طرف توجہ دلائی ہے اس سے ہم غافل. ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایسے معاملات آ جائیں تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو, استغفار کی کثرت کرو, اور رو رو کر گڑ کر اللہ سے معافی مانگو. قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا, اور یہ واحد ایسی قوم ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی فرما برداری کی طرف بلایا, اطاعت کی طرف بلایا, اور نافرمانیوں سے ڈرایا, اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آئے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آئے گا نازل ہو, اور یہ کہ آپ بسی سے نکل گئے. اور بعد میں اس قوم نے جب دیکھا کہ واقعی آثار عذاب کے نظر آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا, ساری قوم اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا, سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اپنے جانوروں تک کو جو میدان میں لے گئے, عورتیں جو دودھ پلاتی تھیں ان کو کہہ دیا کہ بچوں کو دودھ مت پلانا, وہ بچے بھی رونے چلانے لگے. تو ایک ایسی فضا انہوں نے بنا دی کہ جانور بھی چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور انسان بھی رو رہے ہیں, بچے بھی رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, اللہ معاف فرما دے. ایسی سچی توبہ انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے کسی بستی اور کو نہیں چھوڑا ایسا کہ اگر ہم نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا یا آثار عذاب کے آ گیا تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ انہیں چھوڑ دیا ہو, بلکہ ضرور عذاب دیا, لیکن صرف یونس علیہ السلام کی قوم, ساری قوم جو ہے وہ چونکہ توبہ استغفار کی طرف آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرما دیا, ان کی توبہ قبول کر لی. فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس, یعنی کسی قوم کو اس کے عین وقت پر ایمان لانے نے نفع نہیں دیا مگر قوم یونس, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. اس لیے میرے عزیز اصل بات یہ ہے کہ ہم چاہے افراد ہوں یا فرد ہوں, یعنی اجتماعی حیثیت میں بھی انفرادی حیثیت میں بھی, اللہ رب العزت سے ہم نے توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا ہے, اور یہ استغفار معمولی چیز نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار, جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے یعنی صبح و شام استغفار کرتا رہے, تو جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کا راستہ بنا دیتے, ومن كل هم من فرجا, ہر غم سے نکلنے کا اس کو راستہ بنا دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. یعنی آدمی استغفار کرتا رہے, اپنے اعمال کو دیکھتا رہے کہ یا اللہ یقیناً مجھ میں کمی ہے, میری کوتاہیاں ہیں, اور اس پر آدمی استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی تکلیفوں کو دور کر دیں. اور ساتھ یہ فرمائیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ہم ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار کی برکات میں سے یہ بات ہے کہ آدمی کو غم سے, ہم سے نجات ملتی ہے, تنگی سے نکلنے کا راستہ نظر آتا ہے, ملتا ہے, اور اسی طریقے سے رزق کا وافر بھی ملتا ہے. سورہ نوح میں غالباً حضرت آپ صلی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, کہ آدمی استغفار اگر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برساتے ہیں, اور وہ بارش بھی موسلہ دھار ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, موسلہ دھار بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں استغفار کے نتیجے میں. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ ہاں پہ بدعملی ہو رہی ہے, بدعملی تو ہو رہی ہے لیکن اس بدعملی کو ترک بھی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں, اس بدعملی سے ہم توبہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. آدمی اپنے گناہوں کی ایک فہرست مرتب کر لے, جو جن جن گناہوں میں, جن بدعمالیوں میں انسان مبتلا ہے ان کو ایک کاغذ پر نقل کر لے کہ اس میں مبتلا ہوں اس میں مبتلا ہوں, اور پھر آدمی جائزہ لے کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جن کو میں فوری طور پہ چھوڑ سکتا ہوں, جنہیں فوری طور پہ چھوڑ سکتا ہے آدمی فوراً چھوڑ سکتا, اور اگر فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتا کوئی گناہ ایسے بھی ہیں ان کی ایک الگ فہرست بنا لے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن فوری طور پر چھوڑ نہیں پا رہا. اب اس کی چاہے جو بھی وجہ ہو, بعض اوقات حالات ہیں انسان کے, ارد گرد کا ماحول ہے, گھر کا ماحول ہے, انسان کے اندر یعنی خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ماحول اس کا مددگار نہیں ہوتا, اس لیے وہ اس میں قوت اپنے اندر وہ نہیں, اسے قوت نہیں مل پاتی کہ وہ گناہ کو ترک کرنے پر قوی ہو جائے. تو اللہ رب العزت سے پھر مدد مانگے کہ یا اللہ میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن آپ کی مدد کے بغیر انہیں نہیں چھوڑ سکتا, لہذا آپ میری مدد فرمائیے. اور یہ بڑی بہت بڑا نسخہ ہے, ہمارے بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا اس کو کہ اللہ رب العزت جب گناہ آدمی سے نہ چھوٹ رہا ہو بار بار جو ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کی بھی تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے بندے اگر تجھ سے گناہ نہیں چھوٹے یا تیرا ماحول ایسا نہیں تھا تو کیا تو نے ہم سے درخواست کی, ہم سے مدد طلب کی؟ اس لیے دنیا میں آدمی اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹ دے گا میری مدد فرمائی, ایسے اسباب پیدا فرما دیجئے کہ میں اس گناہ کو چھوڑنے والا بن جاؤں. اب دیکھیے دو باتیں ہیں, یا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو چھوڑوا دیں گے آپ سے, اور اگر خدا نہ کرے نہیں چھوٹا تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یا اللہ اگر میں یہ گناہ نہ چھوڑ سکوں کیونکہ میں تو آپ سے مدد مانگ رہا ہوں تو قیامت کے دن میرا معاوضہ مت فرمائیے. تو یا تو گناہ چھوٹ جائے گا, اور خدا نے کرے اگر انسان مبتلا بھی ہوا تو اللہ نے چاہا تو آخرت میں اس سے معاوضہ نہیں ہوگا, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے لیکن آدمی اخلاص کے ساتھ متوجہ ہو, یاد رکھیے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی سے ہوتا ہے. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے کیا ہے, اب مثلاً کوئی آدمی کہتا ہے کہ پریشانی آ گئی مصیبت آ گئی کہا جاتا ہے نماز پڑھو, تو پریشانی کا نماز سے کیا تعلق ہے, کیا جوڑ ہے؟ لیکن ایسا نہیں, تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور آپ کے زمانے میں یہ بات تھی کہ کسی کے پیٹ میں بھی اگر درد ہوتا تھا تو وہ لیٹ نہیں جاتا تھا, اس کو کہا جاتا تھا کہ دو رکعت نماز پڑھو جا کے. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اوندھے لیٹے ہوئے, پوچھا کیا بات ہے, اوندھی کیوں لیٹے ہو؟ کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے. فرما اٹھو وضو کرو دو رکعت نماز پڑھو. تو وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ اگر پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے تکلیف بھی ہو رہی ہے تو کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو, اللہ سے کہو کہ اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے, ان کا یقین بنا ہوا تھا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سے سر میں درد ہو جائے تو نماز گئی, پیٹ میں درد ہو گیا نماز گئی, شادی بیاہ آ گیا نماز گئی. یعنی ہر معاملے میں ہم سب سے پہلے جو چیز چھوڑنے والے ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. کہیں جا رہے ہیں شادی بیاہ میں گئے جی آج جی مصروف ہیں ذرا نماز رہ گئی, دکان میں مشغول ہے نماز چھوٹ گئی, لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں تھا, وہاں نماز کو اولیت تھی باقی کاموں کو ثانویت. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے برعکس. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق میں تمام صحابہ کرام خندق ہی کھود رہے تھے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خندق کا ایک حصہ کھود رہے تھے, تو جہاں سے وہ کھدائی کر رہے تھے وہاں پر اچانک ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جو ان سے ٹوٹتے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی چٹان آ گئی ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی, آپ آئیے تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پہلی ضرب لگائی تو اس سے چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا, دوسری ضرب لگائی تو اور مزید حصہ ٹوٹ گیا, اور تیسری ضرب لگانے سے وہ چٹان پاش پاش ہو گئی. اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مجھے روم کے محلات دکھائے, اور دوسری ضرب لگائی تو ایک روشنی نکلی اس سے اور جس سے میں نے جو ہے وہ فارس کے محلات دیکھے, اور تیسری ضرب جب لگائی تو سنا یمن کے محلات مجھے دکھائے گئے. کیا مطلب؟ حالت تو یہ ہے کہ پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, اور بھوک کے مارے برا حال ہے. کتنے صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قمیض اونچی کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے اپنا کپڑا اوپر اٹھایا پیٹ سے, فرمایا کہ دیکھو تو وہاں دو پتھر بندھے ہوئے تھے. تو حالت تو یہ تھی, لیکن اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں دکھائی رہے ہیں کہ روم اور کسرا اور فارس یمن کے محلات دکھائے جا رہے ہیں. اور جب کافروں نے یہ بات سنی تو مذاق اڑایا کہ کھانے کو پہننے کو ہے نہیں اور روم اور صنعاء کے محلات کو فتح کرنے کی خوشخبری ہے. ان لوگوں نے مذاق اڑایا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کی بات کا یقین کیا. دیکھیے بظاہر اس عمل کا اس محل کے فتح ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا ظاہر اعتبار سے, لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جب تم عمل کرو گے تو مدد آئے گی. عمل کے بعد مدد آتی ہے, بغیر بدعملی سے مدد نہیں آئے گی کبھی بھی. جب عمل اختیار کرو گے اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان تمام جگہوں کو فتح کر لیا, مسلمانوں نے زیر نگی کر لیا ان چیزوں. یمن بھی فتح ہو گیا, قیصر و کسرا بھی جو ہے وہ مفتوح ہو گئے اور مسلمان فاتح قرار پائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرما دی, حالانکہ جس وقت یہ سب چیزیں دکھائی گئیں اس وقت ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو میرا اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اعمال کی طرف متوجہ ہو, اپنے اعمال کو دیکھے. آج ہمیں بہت زیادہ اس بات کا شکوہ ہوتا ہے کہ صاحب حالات ایسے ہیں. یقیناً حالات تو رہیں گے, اللہ کے علم میں بھی ہیں یہ حالات جو ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حالات کو قادر بھی ہے تبدیل کرنے پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی تو کچھ کریں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مکان میں نہ ہو سکتے, فلاں جگہ میں نہ ہو سکتے, فلاں علاقے میں نہ ہو سکتے. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی جگہ میں نحوست نہیں ہوتی, انسان کی اپنی بدعمالیاں اصل میں نحوست والی ہوتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے اعمال کو درست کرے, اعمال کو اچھا کرے. اگر اعمال اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نحوست بھی ختم ہو جائے گی اور سب مل کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو معاملات ہوں گے. آج ہم تبصرے تو بہت کچھ کرتے ہیں بیٹھ کر اور نہ جانے کیا کچھ مجلسوں میں کرتے ہیں, لیکن ہمارے اس تبصرے سے سوائے اس کے کچھ وقت گزر جاتا ہے حاصل کچھ نہیں نکلتا, حاصل کچھ نہیں ہوتا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت استاد موجود نہیں تھے, جب اسی طرح کی ایک محفل ہوئی اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبصرے ہوتے رہے, تو حضرت جب تشریف لائے تو اس کے کچھ دیر بعد بھی وہ ہوتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی اتنی دیر سے تبصرے کر رہے ہو اور تو کچھ حاصل ہو گیا تمہیں, کوئی فیصلہ کر لیا تم نے کہ کون صحیح تھا کون غلط, یہ جو معاملات خراب تھے وہ ٹھیک ہو گئے؟ ابھی فرمایا کہ اللہ کے بندو اتنا وقت تم نے گھنٹوں اس میں لگا دیے بیٹھے ہوئے, الٹی سیدھے تبصرے کر رہے ہو, اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. کاش کہ تم یہ وقت وہ اس وقت کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بنا لیتے, ذکر اذکار کرتے, تسبیحات پڑھتے, تم شریف پڑھتے, اللہ سے رجوع کرتے تو شاید تمہارا کام بن جاتا, بلکہ یقیناً بن جاتا. تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما اصاب من مصیبت فبی ما کسبت ایدیکم, کوئی مصیبت بھی جو پہنچتی ہے وہ اصل میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. ویعفو عن کثیر, حالانکہ اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرف بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ مصیبت ہمارے اپنے ہاتھوں لائی ہوئی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں اپنی اولاد کو بد دعائیں دے دیتی ہیں, اللہ کرے تو مر جائے, اللہ کرے تو کٹ جائے, اللہ معاف کرے کبھی کبھی, اللہ کرے تو ٹرک کے نیچے آ جائے, پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے زبان سے ایسی باتیں نکالتی ہیں. منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال مت کرو. اگر تم نے کبھی ایسے الفاظ استعمال کر لیے اور وقت قبولیت کا ہوا اور خدا نہ کرے پھر تمہارے اولاد پر مصیبت آ گئی تو تم بیٹھ کر پھر روک, تو کس کے ہاتھوں میں مصیبت آئی؟ ماں کی اپنی زبان, اس نے اپنی زبان سے اپنی اولاد کو بد دعائیں دی. اگر اللہ کے بندو اگر زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرو یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے, یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے. تو یقیناً ہدایت عطا فرمانے بڑی دعا ہے. تو عام طور پر ہم جو اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے. بعض اوقات اپنی زبان سے ہم لعنت بھیجتے ہیں کسی پر, اس سے منع فرمایا کہ لعنت مت بھیجو, کیونکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری, اور اللہ کی رحمت سے اگر کوئی دور ہو گیا تو پھر غضب میں آتا ہے. اس لیے کسی پر لعنت بھی مت بھیجو, خاص طور پر متعین طور پر کسی شخص کو لعنت مت دو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص لعنت بھیجتا ہے کسی پر تو وہ لعنت آسمانوں کی طرف جاتی اور پھر وہاں سے وہ لعنت اس شخص کی طرف جاتی ہے جس طرف بھیجی گئی ہے. اگر وہ مستحق لعنت ہوتا ہے تو وہ لعنت اس پہ جا کے پڑ جاتی ہے, لیکن اگر وہ مستحق لعنت نہیں ہے تو یہ لعنت پھر وہاں لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت بھیجی. تو گویا بعض اوقات ہم اپنی زبان سے اپنے اوپر خود لعنت بھیجنے والے بن جاتے ہیں, اس لیے کہ دوسرا آدمی مستحق لعنت نہیں ہوتا, نتیجتاً یہ لعنت بھیجنے والے پر آ جاتی. تو ہمیں ان باتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں پر لعنت ملامت کریں. اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے حکمران چاہے فاسق ہوں, فاجر ہوں, کافر ہوں, لیکن تم انہیں گالیاں والیاں مت دو, اپنے اعمال کو درست کرنے میں لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, وہ چاہیں گے تو تمہارے حالات تبدیل کر دیں گے. تو حکم یہی ہے ہمیں کہ بجائے ان کو گالی دینے کی, برا بھلا کہنے کے, اللہ سے دعا کرے اپنے اعمال کو درست کرنے میں لگ جائے, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قلوب جو ہے میری دونوں انگلیوں کے درمیان. اب انگلیاں کس درجے کی, کس شان کی, اللہ تعالیٰ جانتے, ہماری انگلیوں کی طرح نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ جس طرح کوئی چیز دونوں انگلیوں کے درمیان ہوتی ہے تو جس طرح چاہے اس کو گھما پھرا سکتا ہے. اسی طریقے سے فرمائے کہ یہ قلوب ہماری انگلیوں کے درمیان ہے, ہم چاہیں تو اس حکام کے قلوب کو ان کی مہربانیوں کی طرف لوٹا دیں گے, وہ رحم و کرم کرنے لگے تم پر, مہربانیاں کرنے لگے, اور چاہیں تو وہ تم پر ظلم و ستم کرنے لگے. اب ہمارے اعمال جس طرح کے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس طرح کے فیصلے فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک یہ بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں ہر معاملے کے اندر, اور اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے ہر وقت. استغفار پڑھتے رہیے, حدیث میں کہتا ہے کہ سید الاستغفار ایک آتی, اس سید الاستغفار کا ورد کریں صبح و شام ہر نماز کے بعد, اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اگر کسی کو نہیں آتا تو کم از کم استغفر اللہ تو ہر ایک کو آتا ہے, استغفار کیجیے. نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں ہماری طرف توجہ فرمائیں گے, ہمارے حالات کو تبدیل فرما دیں گے, مشکلات کو دور فرما دیں گے, آسانیاں پیدا فرما دیں گے. جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کا راستہ نکال دیتے ہیں, اور ہر غم اور ہم کو اس کے دور فرما دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. لہذا اگر کوئی بے روزگار بھی ہے جس کا حلال اسے حاصل نہیں ہے اور بیچارہ پریشان ہے, اس کے لیے ایک استغفار کرے, کثرت سے کرے, اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے. آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اپنے اعمال کا بھی جائزہ نہیں لیتے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور تو اس پر جائزہ بھی لیتے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے حالات خراب ہیں, ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے, اپنے آپ کو تو ہم صحیح سمجھتے رہتے ہیں. آج میں کچھ چاہیے سب سے پہلے اپنے عمل کا جائزہ لے کے ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں, خدا نہ کرے کہیں ریاکاری تو نہیں, دکھلاوا تو نہیں, ان سب چیزوں سے روکا ہے. حدیث قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین, ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو نماز میں غفلت کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں. الذین هم يراؤون, اور نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. تو دکھاوے کی نماز سے بچیں, نماز تو پڑھ رہا ہے آدمی لیکن دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو اپنے اعمال کو ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں, نام و نمود کے لیے نہ کریں, نمائشی نہ ہو, بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم سارے عمل کریں. تو اسی طریقے سے باقی میرے عزیز و دیگر کام ہیں. آج ہم اپنی شادی بیاہ کا بھی جائزہ لے لیں. عام طور پر زیادہ تر اعمال جو ہوتے ہیں اس میں دکھاوے کے زیادہ ہوتے ہیں, شان بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں ہماری شان بن جائے, لوگ ہماری واہ واہ کریں. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ سے کچھ نہیں ہوتا, لوگ تو بھول بھال جاتے ہیں. کہیں ہمارے حضرت مولانا احمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں مت رہو, لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. اگر تم نے عمدہ سے عمدہ بھی کھلا دیا پلا دیا, پھر بھی لوگ کھائیں گے پئیں گے, کوئی کہے گا نمک زیادہ, کوئی کہے گا مرچ زیادہ, کوئی کہے گا چاول گلے ہوئے نہیں تھے, کوئی کہے گا کہ یار یہ خرابی تھی, یعنی اس کے بعد وہ چلے بھی جائیں گے, تب سے یہ ہوتے رہے. اس لیے ایک کو خوش کرنے کی فکر کر لو, اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یعنی اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے, بے شک کھلانا پلانا منع نہیں ہے, جائز طریقے سے جائز جگہوں پر سے حاصل کردہ مال سے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے اپنے عزیز ہوں گے رشتے داروں کی دعوت کرنے سے منع نہیں کرتا بھی, لیکن یہ کہ اللہ کے لیے ہو, خوش کرنے کے لیے ہو, کہ بھائی یہ نیت ہو کہ بھائی ہمارے عزیز آ رہے ہیں, ان کا اکرام ہو, ان کو عزت دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عزت عطا فرمائے. لیکن ریاکاری مقصد نہ ہو, بس نام و نمود مقصد نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے اعمال ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب اعمال سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من قلا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد اور عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے بھائی اقبال صاحب کی والدہ گر گئی, جس سے ان کی کولی کی ہڈی ٹوٹ گئی, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد, آپریشن ہو چکا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے. اور بھی ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتے داروں میں جو بیمار ہیں, اے اللہ بیماروں سے بھی واقف ہیں, بیماریوں سے بھی واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما, حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخرہ و خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.